وانما سقط حق الفقير في الصوره جواب سؤال آخر تقريره ان الشرع اوجب الشاة في زكاه الصوائم حيث قال عليه الصلاه والسلام في خمس من الابل شاة وانتم عللتم صلاحيتها للفقير بانها مال صالح للحوائج وكل ما كان كذلك يجوز اداؤه فيجوز اداء القيمه ايضا اليه فابطلتم قيد الشاة المفهومه من النص صريحا وانما سقط حق الفقير في الصوره. یاد رکھیے یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے. جیسے اس سے پچھلے متن میں بھی انہوں نے ماتن نے ایک سوال کا ایک اعتراض کا جواب دیا تھا, اسی طرح یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. اسی کی طرح اس میں کیا اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے چوتھی شرط یہ ذکر کی کہ قیاس کی شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ قیاس کی وجہ سے اصل کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. بھائی ایک تو تھی تبدیلی فرع کے حکم میں, وہ تو تیسری شرط کے ضمن میں بیان ہوا تھا کہ فرع کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے قیاس کے اندر. جیسا اصل کا حکم ہے بعین ہی اسی حکم کو فرع کی طرح متعدی کرنا ہے, اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اور چوتھی شرط میں اصل کے حکم کی بات کی تھی کہ اصل کے حکم میں بھی خود جو اصل ہے اس کے حکم میں بھی قیاس کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. جی تو یہاں پر بھی وہی اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ کہ آپ نے قیاس کیا اور اس قیاس کی وجہ سے اصل کے حکم میں تبدیلی آ گئی, حالانکہ آپ نے خود شرط ذکر کی تھی کہ قیاس کے اندر ضروری ہے کہ اصل میں کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ آئے. کس طرح تبدیلی آئی؟ کہتے ہیں بھائی حدیث میں آتا ہے فی خمس من الابل شاة, پانچ اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری واجب ہے. اونٹوں کی زکات کے بیان میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ پانچ اونٹ ہوں, ان پر سال گزر جائے اور وہ چرنے والے ہوں, سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہوں, گھر پر ان کو چارہ لا کر نہ کھلایا جاتا ہو, تو ان کے اندر ایک بھیڑ بکری, ایک شات یعنی بھیڑ بکری ان میں واجب ہوگی. تو حدیث سے تو اتنا پتہ لگا کہ صرف کیا واجب ہوگی؟ بھیڑ بکری, بھیڑ بکری ہی دینی پڑے گی. لیکن آپ نے قیاس کیا اور علت اس کی نکالی کہ اس سے مقصد کیا ہے؟ فقیر کی حاجت کو پورا کرنا. اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ فقیر کی حاجت. اور فقیر کی حاجت آپ نے کہا جس طرح بھیڑ بکری سے پوری ہوتی ہے, اسی طرح اس بھیڑ بکری کی قیمت کے ذریعے بھی اس کی حاجت پوری ہو سکتی ہے. تو لہذا آپ نے کہا کہ بھیڑ بکری ہی کا دینا واجب نہیں ہے, اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں بھائی, اس کی قیمت بھی فقیر کو دے سکتے ہیں. تو حدیث میں تو صرف کس کا ذکر آیا تھا؟ بھیڑ بکری ہی دینی پڑے گی. لیکن آپ نے اپنے قیاس کی وجہ سے اس کو وہ مقید تھا, یعنی صرف بھیڑ یا بکری ہی اسی کی صورتن دینی پڑے گی, آپ نے اس کو عام کر دیا اور کیا کہا کہ اس کے ساتھ اس کے بجائے اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. اعتراض سمجھ میں آیا؟ اور یہ تبدیلی اصل کے حکم میں آئی, اور کس کی وجہ سے آئی؟ آپ کے قیاس کی وجہ سے. تو جواب اس کا دیں گے بھائی کہ بھائی یہاں جو تبدیلی آئی اور ہم نے کہا بھیڑ بکری کے بجائے اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے, دونوں صورتیں ٹھیک ہیں, بھیڑ بکری بھی دے سکتا ہے, ان کی قیمت بھی دے سکتا ہے, یہ دلالت النص کی وجہ سے, یہ نص نے اس پر دلالت کی ہے بھائی, یہ ہمارے قیاس کی وجہ سے حکم میں تبدیلی نہیں آئی بھائی. جیسے یہی جواب جس طرح ہم نے پچھلی حدیث میں پچھلے اعتراض کا بھی یہی جواب تھا, یہاں بھی یہی جواب ہے بھائی. دیکھیے اب وہ ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَإِنَّمَا سَقَطَ حَقُّ الْفَقِيرِ فِي الصُّورَةِ, اور ساقط ہوا فقیر کا حق فی صورتی, صورت کے اندر یعنی صورت شاد کے اندر. حدیث سے تو کیا واجب ہوئی تھی؟ شاع شاط ہی صورتن ہی وہی دینی پڑے گی بھیڑ یا بکری، یعنی وہی فقیر کا حق ہے. فقیر کا حق کیا ہے؟ بھیڑ یا بکری ہی ہے، لیکن فقیر کا حق، یہ حق صورت سے ساقط ہو گیا، آپ نے ساقط کر دیا. کس کی وجہ سے؟ اپنے قیاس کی وجہ سے کہ صورتن یعنی بھیڑ بکری کو بعینی ہی دینا ضروری نہیں، بلکہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. تو جواب اب ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وانما سقط حق الفقیر فی الصورت، فقیر کا حق ساقط ہو گیا صورت کے میں سے. جواب سوال آخر، یہ جواب ہے دوسرے سوال کا، تقریر ہو تقریر اس کی یہ ہے کہ ان شرع اوجب الشاۃ فی زکاۃ الصوائم، کے شریعت نے واجب کیا ہے بھیڑ بکری کو فی زکاۃ الصوائم، کس کے اندر؟ صوائم وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہوں بھائی، ان کو جنگل کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور وہ پھر شام کو واپس آ جاتے ہیں، اور ایک وہ جانور ہیں جن کو گھر پر چارہ لا کر کھلایا جاتا ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی، صوائم کی بات ہو رہی ہے جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارے. اس تقریر اس کی یہ ہے کہ شریعت نے ایک بھیڑ بکری کو واجب کیا ہے سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارنے والے جانوروں کی زکات میں، صوائم کے اندر شریعت نے ایک بھیڑ بکری واجب کیا ہے صوائم کی زکات میں. حیث قال علیہ الصلاۃ والسلام، اس حیثیت سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فی خمس من الابل شاتن، پانچ اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے. وانتم عللتم صلاحیتہا للفقیر، اور آپ نے اس کی تعلیل کی، کس کی؟ صلاحیتہا ای صلاحیت شات للفقیر، کہ یہ بھیڑ بکری صلاحیت رکھتی ہے فقیر کے لیے. کیا رکھتی ہے؟ صلاحیت رکھتی ہے فقیر کے لیے، یعنی اس سے وہ اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے، یہ لے لے گا، اس کو پکا کر کھا سکتا ہے ذبح کر کے، یا اس کو بیچ کر کیا کرے گا اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے گا. تو یہ آپ نے اس کی تعلیل یہ نکالی کہ یہ بھیڑ بکری صلاحیت رکھتی ہے فقیر کے لیے. بانہا مال صالح للحوائج، بئی صورت کہ یہ ایسا مال ہے جو صلاحیت رکھتا ہے حاجتوں کی، یعنی حاجتوں کے پورا کرنے کی. وکل ما کان کذلک یجوز اداؤہ، اور ہر وہ چیز جو ایسی ہو اس کا ادا کرنا جائز. آپ نے علت یہ نکالی کہ بھیڑ بکری کا دین کیوں دے واجب کی گئی ہے، کیونکہ اس کے لیے فقیر کی حاجتیں پوری ہوں گی. معلوم ہوا ہر وہ چیز دے سکتے ہیں جس کے لیے فقیر کی حاجت پوری ہو. فیجوز ادا القیمت ایضا، تو لہذا اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے الیہ اس فقیر کو. فابطلتم قید الشات المفہومۃ من النص صریحا، بس آپ نے باطل کر دیا شات کی قید کو، وہ شات المفہومتی من النص صریحا جو صراحتن نص سے مفہوم ہو رہی تھی. تو آپ نے بھیڑ بکری کی اس قید کو جو صراحتن نص سے مفہوم ہو رہی تھی اس کو آپ نے باطل کر دیا. فاجاب، تو جواب دیا مصنف نے، بانہ انما سقط حق الفقیر فی صورت الشات، کہ ساقط ہو گیا فقیر کا حق صورت شات میں سے، صورت شات میں. وتعدى الى القیمت، اور وہ فقیر کا حق متعدی ہو گیا کس کی طرف؟ قیمت کی طرف. بالنص، نص کی وجہ سے، لا بالتعلیل، تعلیل یعنی قیاس کی وجہ سے نہیں. لانه تعالی وعد ارزاق الفقراء، اسی کیونکہ اللہ تعالی نے فقراء کے رزق کا وعدہ فرمایا ہے. ارزاق جمع ہے رزق کی بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فقراء کے رزقوں کا وعدہ فرمایا ہے. بل ارزاق تمام العالمی، بلکہ تمام عالم کے رزقوں کا وعدہ فرمایا ہے فی قوله تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے زمین پر کوئی جاندار مگر اللہ ہی پر اس کا رزق ہے. وقسم لکل واحد منہم طرق المعاش، اور تقسیم کر دیا ہر ایک کے لیے اللہ نے معاش کے طریقے، بھائی گزر بسر کے طریقے اللہ نے تقسیم فرما دیے. فآت الاغنیاء من الزراعۃ والتجارۃ والکسب، تو عطا کیا اللہ نے مالداروں کو. غنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو کہتے ہیں بھائی. فآت الاغنیاء، تو اللہ نے عطا کر دیا مالداروں کو. من الزراعۃ والتجارۃ والکسب، زراعت بھائی یہ کاشتکاری کھیتی باڑی، والتجارت اور تجارت، والکسب اور کمائی. ثم اوجب مالا مسما علی الاغنیاء لنفسه، پھر اللہ نے واجب کیا مالا مسما، ایک مقررہ مال اللہ نے واجب کیا، ایک مقررہ مال، یعنی وہ بھیڑ بکری ہے، بعض صورتوں میں دو ہیں، بعض میں گائے وغیرہ ہے، تفصیل آفقہ میں پڑ چکے ہیں. تو اللہ نے مقرر کیا ایک مقررہ مال علی الاغنیاء مالداروں پر لنفسہ اپنی ذات کے لیے. کس کے لیے مقرر کیا؟ اپنی ذات کے لیے اللہ نے مقرر کیا. بھائی وہ کیا مال مقررہ ہے؟ میں نے کیا تفسیر بیان کی؟ بھیڑ بکری. وہی آگے اشارے بھی بیان کر رہے ہیں. وہ ہوا شاۃ اللتی, اور وہ بھیڑ بکری ہے اللتی یأخذ اللہ تعالی اولا فی یدہ, جس کو اللہ تعالی لے لیتے ہیں پہلے اپنے ہاتھ میں, یعنی اپنے دست رحمت میں اللہ اس کو لے لیتے ہیں. کما قیل, جیسے کہا گیا ہے, الصدقۃ تقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر, کہ صدقہ جو ہے وہ رحمان کی ہتھیلی میں آتا ہے قبل اس کے کہ وہ فقیر کی ہتھیلی میں آئے. بھائی صدقہ فقیر کے ہاتھ میں آنے سے پہلے رحمان کے دست رحمت میں آتا ہے. یہ معنی مفہوم ہے احادیث سے اور قرآن سے. یہ جو کہا گیا ہے کہ صدقہ کس کے ہاتھ میں آتا ہے پہلے؟ رحمان کے ہاتھ میں آتا ہے, پھر اس کے بعد فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے. یہ معنی مفہوم ہے احادیث سے اور قرآن سے. بھائی سمجھ میں آیا؟ جیسے ایک آیت انہوں نے ذکر بھی کی, کما قال تعالی ہو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات, اور وہ صدقات لیتا ہے. صدقات اللہ لیتے ہیں یا فقراء کو ہم دیتے ہیں؟ فقراء کو. لیکن یہاں یا خود الصدقات, اللہ صدقات لیتے ہیں, معلوم ہوا فقیر کے ہاتھ میں واقع ہونے سے پہلے صدقہ کس کے دست رحمت میں واقع ہوتا ہے؟ رحمان کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. ثم امر بانجاز المواعید من ذلک المسمى. انجاز کا معنی پورا کرنا, مواعید وعدے. پھر اللہ نے حکم دیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا, من ذالک المسمی, اس مقررہ مال میں سے. پھر اللہ نے ان وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا اس مقررہ مال میں سے. بھائی تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان وعدوں کو پورا کر, کون سے وعدے؟ وہ جو اللہ نے رزق کے وعدے فرمائے ہیں کہ ہر چیز کا رزق میرے ذمے ہے, میں رزق دیتا ہوں ہر چیز کو. تو اللہ نے ان رزق کے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا اس مقررہ مال میں سے جو اللہ نے امیر پر مقرر فرمایا. وہ مقررہ مال بھیڑ بکری وغیرہ. من ذالک المسمی الذی اخذہ بقولہ تعالی, اس مقررہ مال میں سے, الذی اخذہ, جس کو اللہ نے لیا, بقولہ اپنے اس بقولہ, ہاں اس کا تعلق امارا سے ہے. اللہ نے حکم دیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا بقولہ اپنے اس قول کے ذریعے, بقولہ تعالی اپنے اس قول کے ذریعے, انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات کس کے لیے ہیں؟ فقراء اور مساکین کے لیے ہیں. الآیہ. تو یہ جو اللہ نے کہا صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں, اس میں گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ صدقات کس کو دیں؟ فقراء کو دیں. کس لیے دیں؟ تاکہ وہ جو میں نے رزق کا وعدہ کیا ہے فقراء سے اور مساکین سے بھی وہ پورا ہو. اچھا بھائی یہاں کیا آیا؟ ثم امر بانجاز المواعید من ذلک المسمی الذی اخذہ بقولہ تعالی, اور پھر اللہ نے حکم دیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا اس مقررہ مال میں سے, الذی اخذہ, جو اللہ نے لیا ہے اپنے ہاتھ میں, اس کے ذریعے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا, بقولہ اپنے اس قول کے ذریعے, انما الصدقات للفقراء والمساکین, کہ صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں, وبقولہ علیہ الصلاۃ والسلام, اور اس قول کے ذریعے حکم دیا. حدیث میں آتا ہے بھائی حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا, تو ان سے یہ بھی فرمایا, خذھا من اغنیائہم وردھا الی فقرائہم, کہ وہ صدقہ لینا ان کے مالداروں سے، وردہا الی فقرائہم، اور اس کو لوٹانا ان کے فقراء پر، یعنی ان کو دے دینا بھائی. ردہ امر ہے بھائی، ردہ یا ردو، اور اس کو لوٹانا ان کے فقراء پر. وَإِنَّمَا فَعَلَكَ ذَلِكَ، اور اللہ نے اس طرح فرمایا، لِأَلَّا يَتَوَهَّمَ أَحَدٌ، تاکہ کوئی شخص یہ وہم نہ کرے کہ ان اللہ لم يرزق الفقراء ولم يوفي بعهده في حقهم، کہ اللہ نے فقراء کو رزق نہیں دیا اور اللہ نے پورا نہیں کیا اپنے وعدے کو ان فقراء کے حق میں. بل رزقهم الاغنياء، بلکہ ان کو تو کس نے رزق دیا؟ مالداروں نے دیا. تو یہ اللہ نے اس لیے ایسے کیا کہ اللہ نے جو واجب کیا تھا یہ پہلے گویا اللہ کے ہاتھ میں واقع ہوا اور پھر اللہ کی طرف سے ان مالداروں نے فقراء کو دیا بھائی. تو بظاہر تو دے رہے ہیں مالدار، لیکن در حقیقت دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالی ہیں بھائی. وَلِهَذَا قِيلَ، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان اللام فی قولہ، کہ یہ جو لام آیا اللہ تعالیٰ کے قول میں، للفقراء، انما الصدقات للفقراء، اس میں یہ جو لام آیا ہے یہ لام العاقبت، یہ لام عاقبت ہے، لا لام التملیق، یہ لام تملیق نہیں ہے. تو معنی کیا ہوا؟ صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، نہیں لام عاقبت بنائیے، صدقات انجام کار فقراء اور مساکین کے لیے ہیں. اولاً یہ کس کے ہاتھ میں واقع ہوئے؟ رحمان کے ہاتھ میں، اور انجام کار پھر یہ کس کے ہاتھ میں آئے؟ فقراء کے ہاتھ میں. ولہذا قیل، اس کی وجہ سے کہا گیا کہ ان اللام فی قول للفقراء لام العاقبت، کے لام جو ہے اللہ کے قول للفقراء میں یہ لام عاقبت ہے، لا لام التملیق، یہ لام تملیق نہیں ہے. نی اللہ، لان اللہ تعالی هو یملکها ویاخذها ثم یعطيها الفقراء من عند نفسه كما یعطي الاغنیاء كذلك، کہ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے مالک ہوتے ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں. ثم یعطیہا الفقراء من عند نفسہ، پھر اللہ عطا کرتے ہیں وہ صدقات فقراء کو اپنی طرف سے. کما یعطی الاغنیاء کذلک، جیسے کہ اللہ مالداروں کو بھی اسی طرح دیتے ہیں، مالداروں کو بھی اللہ اسی طرح دیتے ہیں. مالداروں کے پاس مال آ تو زراعت کے ذریعے رہا ہے، تجارت کے ذریعے بظاہر، لیکن در اصل دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالی ہیں بھائی. وذلک لا یحتملہ مع اختلاف المواعید، اور یہ ذالک کے لیے اشارہ ہے اس مال مسمی کی طرف جو اللہ نے مقرر فرمایا، یعنی بھیڑ بکری وغیرہ بھائی، اور وہ جو بھیڑ بکری ہے. لا یحتملہ، لا یحتملہ کی ہا ضمیر آگے شرح میں بتلائیں گے، یہ انجاز مواعید کو راجے، کس کو راجے؟ انجاز. اور یہ بھیڑ بکری لا یحتملہ، یہ ان وعدوں کے پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتی. بھیڑ بکری کے ذریعے تو یہ سارے وعدے پورے نہیں ہو سکتے، مع اختلاف المواعید، سات وعدوں کے مختلف ہونے کے. بھائی اللہ نے ہر چیز کا، رزق میں ہر چیز آ گئی، یعنی اللہ نے رزق دینے کا وعدہ فرمایا، مانا یہ ہے سالن بھی اللہ دیں گے، روٹی بھی اللہ دیں گے، لباس بھی اللہ دیں گے، پھر پکانے کے لیے لکڑی وغیرہ جو چاہیے وہ بھی اللہ دیں گے، ہر چیز اس کے اندر آ گئی بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو وذالک لا یحتملہ، اور یہ بھیڑ بکری تو ان سارے وعدوں کو پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتی. اس کے ذریعے سالن تو بن سکتا ہے، روٹی تو نہیں ہو سکتی، لکڑی تو نہیں ہو سکتی، لباس تو نہیں ہو سکتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اللہ نے تو سب کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، تو کہتے ہیں وَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُهُ، وہ بھیڑ بکری جو ہے وہ ان وعدوں کے پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتی. مَا اخْتِلَافِ الْمَوَاعِدْ، سات وعدوں کے مختلف ہونے کے. دیکھیے خود بتلا رہے ہیں، ذالکا کے لیے میں نے کس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ وہ مقررہ مال، اے ذالک المسمى الذی هو الشاۃ، وہ مقررہ مال جو کہ بھیڑ بکری ہے. لا یحتملو، مطلب میں کیا تھا؟ لا یحتملو ہو، ہاں ضمیر کا مرجع بتلا دیا، لا یحتملو انجاز المواعید مع اختلافها، وہ بھیڑ بکری ان وعدوں کو پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتی، سات وعدوں کے مختلف ہونے کے. وکثرتها، اور ان کی کثرت کے. فعین المواعید، اس لیے کیونکہ وعدے جو ہیں، الخبز روٹی بھی ہے، والادام اور سالن بھی ہے، والحطب اور لکڑی بھی ہے، واللباس اور لباس بھی ہے، وامثالہ اور اس جیسی چیزیں ہیں، وشاۃ لا توفی الا بالادام، اور بکری جو ہے وہ تو پورا نہیں کر سکتی مگر سالن کو ہی، بھیڑ بکری صرف کس کو پورا کر سکتی ہے؟ سالن کو ہی پورا کر سکتی ہے. فکان اذنن، کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے، یاد رکھیے وہ امر بالانجاز کو راجے ہے. کس کو راجے ہے؟ امر بالانجاز کو، کانا کے اندر ہوا ضمیر. اذنن یہ اجازت ہے، آگے آپ کی کتابوں میں کیا ہے؟ بالاستدلال، ہاں میری کتاب میں بالاستدلال ہے. استدلال لفظ نہیں بھائی، استبدال ہونا چاہیے. جن کی کتابوں میں استدلال ہے اس کی جگہ استبدال کر لیں، کتابت کی غلطی ہے. فکان اذنن بالاستبدال دلالتن، تو یہ جو اللہ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، یہ حکم اذنن، یہ اجازت ہے بالاستبدال بدلنے کی، دلالتن دلالتن یہ اجازت ہے بھائی، صراحتن تو نہیں، لیکن یہ جو اللہ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے ان وعدوں کو تم کیا کرو، میری طرف سے پورا کرو، تو یہ حکم دینا یہ دلالتن اجازت ہو گئی اس بھیڑ بکری کے بدلنے کی، کہ اس کو بدل کر کیا دے سکتے ہو، اس کو بدل کر قیمت بھی دے سکتے ہو، کیونکہ بکری کے ذریعے تو صرف کیا پوری ہوگی، صرف سالن کی ضرورت پوری ہوگی، لہذا تم اس کے بدلے، اور میں نے تو ہر چیز کا وعدہ کیا ہے، تم اس کی قیمت بھی دے سکتے ہو تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنی اور ضرورتیں بھی پوری کر سکیں بھائی. تو فکان اذنن بالاستبدال دلالتن، تو یہ امر جو ہے یہ اجازت ہوا بدلنے کی دلالت کے طریقے پر. بان تستبدل الشاۃ بالنقدین، بائیں طور کے بدلا جائے بھیڑ بکری کو، بن نقدین دو نقدیوں سے. دو نقدیاں کون سی ہیں بھائی؟ درہم و دنانیر بھائی، درہم و دینار. قدیم زمانے میں یہی رائج تھے بھائی، درہم اور دینار. اب تو روپے پیسے وغیرہ اور کرنسیاں آ گئیں، اب وہ بھی اسی میں داخل، وہ بھی جائز میں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فکان اذنم بالاستبدال دلالتن، تو یہ امر دلالتن بدلنے کی اجازت ہوا. بان تستبدل الشاۃ بالنقدین، بائیں طور کے بدل دیا جائے بھیڑ بکری کو، کس سے بدل دیا جائے؟ نقدین یعنی درہم و دینار سے. فیقضی منہما کل حوائجہ، تو پس وہ پورے کر لے گا ان دونوں سے اپنی ساری ضرورتیں. فقیر ان دونوں کے ذریعے ساری ضرورتیں پوری کر لے گا، پیسوں اور نقدی کے ذریعے روٹی بھی آ جائے گی، لکڑی بھی آ جائے گی، لباس بھی آ جائے گا، اور بھی ساری چیزیں. واعترض علیہ، اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا، اعتراض یہ کریں گے کہ بھائی آپ نے امر بالانجاز کو کیا بنایا؟ اجازت بنایا، کہ بدلنے کی اجازت ہے، اس نے اس پر دلالت کر دی. یہ اس کو تب آپ اجازت بناتے اگر ان کو ان کے رزق صرف اسی میں بند ہوتے. ان کے رزق کس میں بند ہوتے؟ یعنی صرف بھیڑ بکری ہی ان فقراء کو ملتی، تو پھر آپ کہتے کہ بھیڑ سے بکری سے تو ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، لہذا ان کی قیمت بھی دے سکتے ہو. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ ان کو گندم بھی دیتے ہیں صدقہ فطر میں، اللہ عشر کے اندر ہر قسم کے دانے بھی ان کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کفارہ یمین میں لباس بھی دیتے ہیں، اور بھی چیزیں اس قسم کی ان کو مل جاتی ہیں غنیمت کے خمس وغیرہ کے ذریعے بھائی. تو اور چیزیں اگر نہ ہوتی پھر تو آپ کہتے یہ اجازت ہے، لیکن جب اور چیزیں موجود ہیں تو پھر اس کو اجازت بنانا صحیح نہیں ہے بھائی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ واعترض علیہ، اور اس پر اعتراض کیا گیا، بانہ انما یکون اذنم بہ، کہ یہ جو امر بالانجاز ہے یہ اجازت ہوتا استبدال کی، اذنم بہی اے اذنم بل استدلال، یہ استبدال کی اجازت تب ہوتا اذا کانت ارزاقهم منحصرتا علی الشاتی، جس وقت ان کے رزق بند ہوتے بھیڑ بکری میں، بل اعطاهم الحنطۃ من صدقۃ الفطر، بلکہ اللہ نے عطا کی ہے گندم ان کو صدقہ فطر میں سے، واعطاهم کل حبوب من العشر، اور اللہ نے عطا کیے ہیں ہر قسم کے دانے ان کو عشر میں سے، واعطاهم الکسوۃ من کفارۃ الیمین، اور اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں کپڑے کفارہ یمین میں سے، واعطاهم الاجناس الاخرى من خمس الغنیمۃ، اور اللہ نے ان کو اور جنسیں عطا کی ہیں غنیمت کے خمس میں سے، تو یہ تو ہر قسم کی چیزیں ان کو مل رہی ہیں، لہذا یہ کہنا کہ یہ امر بالانجاز اجازت ہے اس کو آپ اجازت نہیں بنا سکتے۔ وہ عجیب اور جواب دیا گیا بِأَنَّ زَكَاةَ لَا تَخْلُو عَنْهَا بَلَدٌ مِّن بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، کہ زکاة جو ہے اس سے خالی نہیں ہے کوئی ایک بھی شہر مسلمانوں کے شہروں میں سے، یعنی یہ ہر جگہ دینے والے ہوتے ہیں زکاة دینے والے، اس یہ فرض ان کا صلاۃ، کیونکہ یہ فرض ہے نماز کی طرح، فکان المصرف الاصلی للفقراء ہی زکاة، تو مصرف اصلی فقراء کے لیے کیا ہوا زکاة، کیونکہ اس کے دینے والے ہر شہر میں ہر بستی میں ہر گاؤں میں موجود ہوتے ہیں، باقی چیزیں جو ذکر کی وہ اس طرح نہیں ہیں، وہ ہر جگہ اور ہر وقت نہیں ہوتی، بخلاف الغنیمت، بخلاف غنیمت کے، فَإِنَّهُ قَلَّمَا تَقَعُ الْغَنِيمَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، اس لیے کیونکہ بہت کم غنیمت واقع ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان، یعنی بہت کم غنیمت حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کو، اس لیے کیونکہ جنگ یا جہاد کبھی کبھار ہی ہوتا ہے بھائی، صورت سمجھ میں آگئی بھائی، وہ کبھی کبھار ہی ہوگا، اور پھر اس میں بھی یقینی نہیں مسلمان جیتتے ہیں یا ان کو شکست ہوتی ہے، اور جیتنے کے بعد پتہ نہیں کتنا مال ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے یا تھوڑا ملتا ہے، تو زکات و غنیمت تو کبھی کبھار ہی ملتی ہے، وہ ان وقات، اور اگر واقع بھی ہو جائے یعنی حاصل بھی ہو جائے، فَقَلَّمَا تُقْسَمُ عَلَى نَحْوِ الشَّرِيَتِ، تو پھر بہت کم اس کو شریعت کے طریقے پر تقسیم کیا جاتا ہے، شریعت کے تقسیم طریقے پر بھی پھر حاصل بھی ہو جائے معلوم نہیں اس طریقے پر تقسیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وَقَدَلْ كَفَارَتُ، اور اسی طرح کفارہ بھی ہے جو آپ نے کفارہ یمین ہمیں گنوایا، اِذْ رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ حَانِسًا مُدَّةً مَدِيدَةً، اس لیے کیونکہ بسا اوقات کوئی ایک بھی نہیں حانس ہوتا ایک بڑی لمبی مدت تک بھائی، کوئی حانس ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، آپ اپنے احوال کو بھی دیکھ لیں بھائی، آپ نے بھی آج تک شاید کبھی کبھار ہی حانس ہوئے ہوں اور پھر کفارہ دیا ہو، کیونکہ آؤ تو حانس کم ہی ہوگا، عموماً کیا کرتے ہیں لوگ اپنی قسم کو پورا کرنے ہی کی کوشش کرتے ہیں، وَقَدَ الْعُشْرُ، اور اسی طرح عُشر ہے، اِذْ رُبَّمَا لَمْ يَزْرَعِ الْأَرْضَ الْعُشْرِيَّةَ أَحَدٌ، اسی لیے کیونکہ بسا اوقات عشری زمین کو کوئی ایک بھی نہیں کاشت کرتا بھائی، عشری زمین کو کوئی ایک بھی نہیں کاشت کرتا تو عشر بھی بہت کم ہوا، یا آج کے زمانے میں یوں کہیں کاشت بھی کرتے ہیں تو دیتے نہیں ہیں بھائی، بہت کم ہوں گے عشر دینے والے بھائی، عشر عموماً لوگ ادا ہی نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں ہوتی اس کی بھائی، یاد رکھیے بھائی عشر کا ہمیشہ خیال رکھنا بھائی، سمجھ میں، اور لوگوں کو بھی بتائیں اپنے علاقے کے اندر جہاں جہاں آپ رہنے والے ہوں ہر ایک کو بتلائیں بھائی، عموماً لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، زکات کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی اسی کی طرح واجب ہے بھائی، وَقَدَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ، اور اسی طرح صدقہ فطر بھی ہے، اِذْ رُبَّمَا لَمْ يُخْرِجْهَا أَحَدٌ، اس لیے کیونکہ بسا اوقات اس کو کوئی نکالتا ہی نہیں ہے بھائی، کوئی ادا ہی نہیں کرتا، وَلَيْسَ لَهَا مُطَالِبٌ مِّنَ اللَّهِ أَصْلًا، اور اس کے لیے نہیں ہے کوئی مطالبہ کرنے والا اللہ کی طرف سے سرے سے ہی، بھائی زکات کا تو باقاعدہ خلیفہ کیا کرتا ہے، سب سے زکات اکٹھی کی جاتی ہے اسلامی سلطنت میں، خلیفہ کیا کرتا ہے زکات اکٹھی کرتا ہے، لیکن عشر کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جو زکات دینے سے جن لوگوں نے انکار کیا تھا آپ نے ان سے جنگ کی بھائی، اور فرمایا کہ جو ایک رسی بھی زکات کی دینے سے انکار کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا بھائی، تو یہاں زکات کے اندر خلیفہ اللہ کی طرف سے مطالبہ کرنے والا ہے جبکہ صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے، تو کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهَا مُطَالِبٌ مِّنَ اللَّهِ أَصْلًا، اور نہیں ہے اس میں کوئی مطالبہ کرنے والا اللہ کی طرف سے سرے سے ہی، فَلَمْ تَبْقَ إِلَّا الزَّكَاةُ، تو پس باقی نہیں رہی مگر صرف زکات ہی، فقانت ہی مرجع کل الحوائج، تو زکات ہی جو ہے وہ مرجع ہوئی تمام حاجتوں کی، تمام حاجتیں اسی کی طرف لوٹیں گی، لہذا معلوم ہوا اس کے اندر قیمت بھی دے سکتے ہیں کیونکہ حاجتیں اسی کے ذریعے پوری کرنی ہے، اور حاجتیں تو صرف بھیڑ بکری میں بند نہیں ہے بلکہ اور بھی چیزوں کی حاجت ہے، تو وہ قیمت کے ذریعے زیادہ اچھے طریقے سے پوری ہوں گی. یہاں تک تقریر سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہاں آیا ثم امر بانجاز المواعید من ذالک المسمى الذی اخذہ، مل گیا متن؟ بھائی اللہ نے حکم دیا، بھائی متن سے پہلے متن کو جوڑیں، کہ یہ جو فقراء کا حق سورت شاد سے ساقط ہوا ہے یہ نص کی وجہ سے ہوا ہے، تعلیل کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام فقراء کے رزقوں کا وعدہ فرمایا ہے، پھر اللہ نے ایک مقررہ مال یعنی بھیڑ بکری وغیرہ کو واجب کیا مالداروں پر، لنفسی ہی، کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے واجب کیا. ثم امر بانجاز المواعید من ذالک المسمى، پھر اللہ نے حکم دیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا اس مقررہ مال میں سے، الذی اخذہ جو اللہ نے لیا ہے، جو اللہ نے، الذی اخذہ کے بجائے الذی اوجبہ ہونا چاہیے. بھائی کیا ہونا چاہیے؟ بھائی دیکھیے وہ مقررہ مال اللہ نے جسے واجب کیا ہے، تو واجب کرنے سے ہی اللہ نے لے لیا ایسا نہیں ہے. اللہ نے واجب تو کیا ہے لیکن کیا صرف واجب کرنے سے ہی وہ رحمان کے ہاتھ میں واقع ہو گیا، چلا گیا؟ نہیں، صرف واجب کرنے سے تو رحمان کے ہاتھ میں نہیں گیا. ہاں جب وہ ادا کرنے لگا ہے، جب وہ ادا کرنے لگا ہے وہ دے تو فقیر کو رہا ہے، لیکن فقیر کے ہاتھ میں واقع ہونے سے پہلے وہ صدقہ کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ رحمان کے ہاتھ میں، اور پھر وہاں سے کس طرف منتقل ہو گیا؟ فقیر کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں الذی اخذہ کے بجائے کیا مناسب ہے؟ الذی اوجبہ، تو اللہ نے وہ جس کو واجب کیا ہے وہ مقررہ مال، اس کے ذریعے ان وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا. معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ان کی تقریر سے تو یوں معلوم ہوا کہ اللہ نے وہ مال لے لیا اور پھر حکم دیا ہے اس مال کے لیے اب تم کیا کرو، میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی میری طرف سے نائب بن کر کس کو دے دو؟ فقراء کو دے دو. کس کو دے دو؟ اس سے یہی معنی سمجھ میں آیا نا، اللہ نے لے لیا ہے وہ مقررہ مال اور پھر حکم دیا ہے کہ اس کے ذریعے کیا کرو. متن پہ نظر رکھنا، پھر یہ آپ کو جو اشکال میں ذکر کر رہا ہوں اور اس کا جواب سمجھ میں آئے گا. ثم امر بانجاز المواعید من ذلک المسمى الذی اخذہ، پھر اللہ نے ان وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا اس مقررہ مال میں سے جس کو اللہ نے لے لیا ہے. جس کو اللہ نے، معلوم ہوا اللہ نے لے لیا ہے اور پھر ان اغنیاء کو اپنی طرف سے کیا بنا دیا ہے؟ نائب بنا دیا ہے کہ اب اس کے لیے وعدے پورے کرو میری طرف سے اور یہ فقراء کو دو. صورت سمجھ میں آ رہی؟ اس کا یہ معنی نکلتا ہے. اور حدیث وغیرہ کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں واقع ہوتا ہے، اس کا وہ یہ بتلاتا ہے کہ جب انسان صدقہ دینے لگتا ہے عین اس وقت وہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں سے جانے سے پہلے کس کے ہاتھ میں واقع ہوتا ہے؟ رحمان کے ہاتھ میں واقع ہوتا ہے. تو یہ نائب بن کر نہیں دے رہا، اللہ کی طرف سے جب دے رہا ہے، جب یہ دے گا تو پہلے وہ رحمان کے ہاتھ میں گیا اور پھر وہاں سے کس طرف منتقل ہوا؟ فقیر کے ہاتھ میں. تو لہذا یہاں کیا ہونا چاہیے, الذی اوجب, پھر اللہ نے حکم دیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا اس مقررہ مال میں سے جو اللہ نے, کہ جو مقررہ مال میں نے تم پر واجب کیا ہے اس کے لیے میرے وہ وعدے پورے کرو. کس کو دو؟ فقراء کو دو, فقراء کو دو. تو چنانچہ جب وہ دیتے ہیں وہ پہلے رحمان کے ہاتھ میں گیا اور پھر رحمان کے ہاتھ سے کس طرح منتقل ہوا؟ فقیر میں. تو گویا صورتاً تو امیر دے رہا ہے لیکن در حقیقت فقیر کو کون دے رہا ہے؟ الرحمان ہی دے رہے ہیں. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ جی آگے دیکھیے سبق بھائی. وَرُكْنُهُ مَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُكْمِ النَّفْسِ. بھائی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ قیاس کے اندر چھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے, تبھی قیاس آپ کا حجت بنے گا. آپ کو قیاس کے لغوی معنی بھی آنے چاہیے, شرعی تعریف بھی اس کی آنی چاہیے, شرط کا بھی پتہ ہو, رکن کا بھی, حکم کا بھی اور دفع کا بھی, تبھی آپ کے قیاس کی حفاظت ہو سکے گی. تو لغوی تعریف بھی گزر گئی, اصطلاحی تعریف بھی گزر گئی, شرائط کا بیان بھی ہو گیا, اب کس کا بیان آیا؟ رکن کا. تو کہتے ہیں وَرُكْنُهُ, اور اس قیاس کا رکن جو ہے ما, وہ وصف ہے جو عِلَى عَلَمًا, جس کو علامت بنایا گیا ہے. قیاس کا رکن کیا ہے؟ وہ وصف ہے جس کو علامت بنایا گیا ہے علی حکم نفس, نفس کے حکم پر. جس کو کیا بنایا گیا ہے؟ علامت بنایا گیا ہے نفس کے حکم پر. بھائی وہ وصف ہے, وہو المعنی الجامع المسمى علتا, اور وہ معنی ہے رکن. وصف میں نے رکن کیا ذکر کیا, وہ وصف ہے, وہی بیان کر رہے ہیں. وَهُوَ الْمَعْنَ الْجَامِعُ, وہ رکن جو ہے وہ معنی جامع ہے, الْمُسَمَّى عِلَّتًا, جس کو کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں. قیاس کا رکن یعنی علت ہے. قیاس کا رکن کیا ہے؟ تو وہ معنی جو جامع ہے, جمع کرنے والا ہے. کن کو جمع کرنے والا ہے؟ اصل اور فرع کو. وہ علت دونوں میں پائی جاتی ہے نا, تو وہ علت جامع ہے, کس کو؟ اصل کو بھی اور فرع. تو رکن جو ہے وہ معنی ہے, وہ وصف ہے جو جامع ہے, جمع کرنے والا ہے اصل اور فرع کو. المسمى علتا, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں. سماہ رکنن, بھئی اس معنی کو, اس کو رکن کیوں کہا ماتن نے؟ کہتے ہیں ماتن نے اس کو رکن کہا, لِأَنَّ مَدَارَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ, کیونکہ قیاس کا دار و مدار علت پر ہے. لَا يَقُومُ الْقِيَاسُ إِلَّا بِهِ, قیاس حاصل نہیں ہو سکتا مگر اسی کے ذریعے. قیاس ہو گئی کس کے ذریعے؟ علت. علت ہوگی تو ایک اصل بنے گی, دوسرے فرع بنے گی, اور پھر اصل کا حکم کس کی طرح منتقل ہوگا؟ فرع. تو علت نہیں تو پھر قیاس بھی نہیں. تو قیاس کا دار و مدار کس پر ہے؟ علت پر. اس لیے اس کو رکن قرار دیا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ رکن وہ جس کے لیے کسی چیز کا وجود ہوتا ہے. جیسے بھائی نماز, نماز کے ارکان کیا ہیں؟ وہ جو اس کے فرائض ہیں, قراءت ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, یہ کیا ہے؟ ارکان فلات ہیں. یہ ہیں تو نماز ہے, ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا گیا تو نماز ہی نہیں. تو رکن کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے شے ہوتی ہے. بھائی جس, تو یہاں بھی علت جو ہے اس کو رکن کہا, کیونکہ اس پر قیاس کا دار و مدار ہے. لا يقوم القیاس الا به, قیاس حاصل نہیں ہوتا مگر اسی کے ذریعے. وسماه علما, اور اس کو علم کہا. کہ رکن قیاس کا وہ وصف, متن پہ دیکھیے بھائی, یہ متن تھا وَرُكْنُهُ مَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُکْمِ النَّفْسِ. اس پر لکیر لگی ہوئی آپ کی کتابوں میں, یہ متن ہے یاد رکھیے. وَرُكْنُهُ مَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُکْمِ النَّفْسِ, اور رکن قیاس کا وہ وصف ہے جس کو علم بنایا گیا ہو, علامت بنایا گیا ہو نفس کے حکم پر. بھائی اس رکن قیاس یعنی علت کو علامت کیوں کہا ماتن نے, وہ بیان کرنے لگے. کہتے ہیں وَسَمَّاهُ عَلَمًا, اور ماتن نے اس کو علم کہا, لِأَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ اِمَارَاتٌ وَمُعَرِّفَاتٌ لِلْحُکْمِ وَعَلَامَتٌ عَلَيْهِ, اس لیے کیونکہ شریعت کی جو علتیں ہیں امارات وہ علامتیں ہیں، وہ معرفات اور پہچان کروانے والی ہیں، للحکم کس کی حکم، یہ جو علتیں ہیں یہ علامتیں ہوتی ہیں اور یہ حکم کی پہچان کرواتی ہیں، وہ علامت علیہ اور اس حکم پر علامت ہوتی ہیں، والموجب الحقیقی هو اللہ تعالی اور اصل میں واجب کرنے والے کون ہیں حکم کو، بھائی دیکھیے اصل میں تو حکم کو واجب کرنے والے اللہ تعالی ہی ہیں، لیکن یہ جو علت ہے یہ اس حکم کی پہچان کرواتی ہے، ہمیں کیا کرواتی ہے پہچان کرواتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو ایجاب ہے وہ تو ہمیں دکھائی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اس کا ہمیں پتہ نہیں، تو یہ علت ہمیں پہچان کرواتی ہے، جیسے آپ نے وہاں دیکھا بھائی وہ گندم کے اندر اور پھر چاول کے اندر، اب چاول کے اندر بھی تفاضل حرام ہے، برابری کے ساتھ بیع کرنا پڑے گی، اس کا ہمیں ویسے تو پتہ نہیں چل سکتا تھا، اس حکم کا پتہ چاول میں ہمیں کس کے ذریعے چلا، علت کے ذریعے پتہ چلا، علت نے آ کر ہمیں بتلایا کہ اللہ نے اس میں بھی برابری کے ساتھ بیع کو واجب قرار دیا ہے، بھائی بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ علامت ہوتی ہے، علم کا معنی علامت بھائی، تو کہتے ہیں یہ علامت ہوتی ہے حکم پر، اگرچہ موجب حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَمٌ عَلَى الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَقَطْ أَمْ فِي الْأَصْلِ أَيْضًا، اچھا یاد رکھیے پھر اس کے اندر ہمارے علماء فقہا کا اختلاف ہے، فقہا کا اختلاف، بھائی دیکھیے قیاس کس کو کہتے ہیں، اصل کے جس کا حکم ہمیں معلوم تھا، ہم نے اس میں غور کیا کہ اس حکم کی علت کیا ہے، پھر وہی علت ہمیں فرع کے اندر ملی، تو ہم نے وہی اصل والا حکم کس کو دے دیا، فرع کو دے دیا، یہ ہے قیاس بھائی، اب یہ علت اصل میں بھی موجود ہے اور فرع میں بھی موجود ہے، اور جو حکم اس علت کی وجہ سے فرع میں لگایا گیا ہے وہی حکم اصل کے اندر بھی موجود ہے، تو اس حکم کی نسبت فرع کے اندر، کس کے اندر، فرع میں بھائی یہ حکم کیوں، وہاں تو علت کی طرف ہی نسبت کی جائے گی، کیونکہ اس کے بارے میں نص ہی نہیں ہے، نص میں کوئی چاول کا ذکر تھا نہیں، چاول کا ذکر نہیں تھا، لیکن آپ نے کیا حکم لگایا کہ چاول کی بیع بھی کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں، تو وہاں بھائی حکم کا پتہ کس کے ذریعے چلا، علت، اس حکم کو ثابت کرنے والی کیا چیز ہے، علت ہے، فرع میں تو حکم کو ثابت کرنے والی علت ہی ہے، اصل کے اندر حکم کو ثابت کرنے والی کیا چیز ہے، تو یاد رکھیے اس میں فقہا کا اختلاف، بات کہتے ہیں اصل کے اندر حکم کو ثابت کرنے والی چیز جو ہے وہ نص ہے، کیونکہ جب نص وہاں موجود ہے تو حکم کی نسبت نص کی طرف کی جائے گی جو اعلیٰ ہے، نہ کہ علت کی طرف جو کہ ادنا ہے، جو آپ نے قیاس سے نکالی ہے بھائی، اور بعض فقہا اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو اصل میں بھی حکم کی نسبت علت ہی کی طرف کی جائے گی بھائی، اصل میں بھی حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی، کہ اصل کا یہ حکم کیوں ہے، شراب حرام کیوں ہے، وہ کہتے ہیں علت ہی کی طرف نسبت کی جائے گی، کیونکہ اس میں نشہ ہے بھائی، اختلاف سمجھ میں آیا، تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَمٌ عَلَى الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَقَطْ أَمْ فِي الْأَصْلِ أَيْضًا، اور اختلاف کیا علماء نے اس بات کے اندر کہ وہ معنی یعنی وہ علت، علم وہ علامت ہے حکم پر، فِي الْفَرْعِ فَقَطْ صرف فرع کے اندر، أَمْ فِي الْأَصْلِ أَيْضًا یا اصل میں بھی وہ علامت ہے، والظاہر هو الاول، اور ظاہر کیا ہے، اول ہی ہے، یعنی کون سا جی، کہ وہ علامت ہے حکم پر صرف فرع میں، یہ ظاہر ہے بھائی کہ صرف فرع ہی میں حکم پر علامت ہے، علامہ ذہب الیہ مشائخ العراق بنا بر اس کے جس کی طرف گئے ہیں عراق کے ہمارے مشائخ بھائی، لأن النص دلیل قطعی، اس لیے کیونکہ نص جو ہے وہ تو دلیل قطعی ہے، وہ اضافت الحکم الیہ فی الاصل اولا من اضافتہ الی العلۃ، اور حکم کی نسبت اس نص کی طرف کرنا اصل کے اندر یہ اولا ہے اس حکم کی نسبت کرنے سے کس کی طرف، علت سے، علت کی طرف، وَإِنَّمَا أُضِيفَ فِي الْفَرْعِ إِلَيْهَا، اور یہ جو حکم کی نسبت کی گئی ہے فرع کے اندر کس کی طرف، إِلَيْهَا إِلَى الْفَرْعِ، میں حکم کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، علت کی طرف جو کی گئی ہے، لِلضَرُورَةِ، یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ النَّسُ، اس حیثیت سے کہ فرع کے اندر نس موجود نہیں ہے بھائی. وقیلا، یہ دوسرا مذہب ذکر کیا، اور کہا گیا ہے کہ اضیف حکم الاصل والفرع جميعا الى العلتی، کہ اصل اور فرع دونوں کے حکم کی نسبت کی جائے گی علت کی طرف، لانه ما لم یکن لها تاثیر فی الاصل کیف تؤثر فی الفرع، اس لیے کیونکہ جب تک علت کی تاثیر اصل میں نہیں ہوگی تو پھر وہ فرع میں کیسے مؤثر ہوگی. یہ دوسرا مذہب ہے، یاد رکھیے. پہلا مذہب اس طرف گئے مشائخ عراق بھائی، اور دوسرا مذہب جو ہے، دوسرا قول اس طرف مشائخ سمرقند اور جمہور اصولیین گئے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف فرع کے اندر حکم کی نسبت علت کی طرف نہیں کی جائے گی، بلکہ اصل میں بھی حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی، علت. اس لیے کیونکہ اگر اصل کے اندر آپ حکم کی نسبت علت کی طرف نہیں کرتے، وہاں علت مؤثر نہیں مانتے حکم کے اندر، تو جب اصل کے اندر علت حکم کے اندر مؤثر نہیں ہے تو فرع کے اندر وہ کیسے مؤثر بنے گی اور حکم کو ثابت کرے گی. معلوم ہوا اصل میں بھی حکم کو کس نے ثابت کیا ہے، علت ہی نے ثابت کیا، جس طرح کے فرع کے اندر. مما اشتمل علیہ النص، ان اوصاف میں سے جس پر نص مشتمل ہے، ان اوصاف میں سے جن پر نص مشتمل ہے، اے حال کون ذالک العالم مما اشتمل علیہ النص، اے حال کون ذالک، اس عبارت کے لیے شارح نے بتلا دیا کہ یہ مما اشتمل، یہ کیا واقع ہو رہا ہے، یہ حال واقع ہو رہا ہے، حال واقع ہو رہا ہے ما قبل سے، یعنی اس وصف سے. کس طرح معنی کس طرح ہوگا، دیکھیے متن پہ نظر رکھیے، اوپر والے متن پہ پہلے نظر رکھیں. اور قیاس کا رکن وہ وصف ہے جس کو علامت بنایا گیا ہو نص کے حکم پر، اس حال میں کہ یہ وصف ان اوصاف میں سے ہے، اشتمل علیہ النص، جس پر یہ نص مشتمل ہے، یعنی یہ نص کے اندر ہی پایا جا رہا ہے یہ وصف. پھر یہ وصف یعنی نص کے اندر جو اوصاف پائے جا رہے ہیں ان میں سے جس وصف کو ہم نے علت کس کو بنایا، وصف کو بنایا نا، یہ وصف نص بھی اس وصف پر مشتمل ہے، نص کے اندر ہی یہ ذکر ہے. ہاں کبھی کبھار صراحتن ذکر ہوگا صیغے کے اعتبار سے ہی، اور کبھی ضمنن ذکر ہوگا اس کے اندر بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی، یعنی کبھی صراحتن نص اس پر مشتمل ہوگی اور کبھی ضمنن مشتمل ہوگی. تو کہتے ہیں مما اشتمل علیہ النص، اس حال میں کہ یہ وصف ان اوصاف میں سے ہو، اشتمل علیہ النص، جس پر وہ نص مشتمل ہو، اے حال کون ذالک العالمی، اس حال میں کہ وہ علامت جو ہے مما ان اوصاف میں سے ہے، اشتمل علیہ النص، جس پر وہ نص مشتمل ہے، اما بصیغۃ، یا تو صیغے کے اعتبار سے ہی مشتمل ہے، یعنی صیغے کے اعتبار سے وہ وصف ذکر ہے نص کے اندر، اما بصیغۃ، حال کون ذالک العالمی مما اشتمل علیہ النص، اما بصیغۃ بھائی، صیغتین پر با ہے آپ کے کتابوں میں، با ہونی چاہیے بھائی، اما بصیغۃن بھائی، آگے اسی پر عطف ہے، او بغیر صیغۃن بھائی، اس کا عطف اسی پر ہے بھائی، اما بصیغۃن، یا تو صیغے کے اعتبار سے ہی مشتمل ہے، یعنی صیغے کے اعتبار سے وہ وصف ذکر ہے نص کے اندر، کاشتمال نص الربا علی الکیل والجنس، جیسے کہ ربا کی نص مشتمل تھی کیل اور جنس پر، وہ نص کے اندر ہی ذکر تھا اس کا بھائی، اور بغیر صیغۃ، یا وہ نص مشتمل ہوگی اس وصف پر بغیر صیغے کے ہی، یعنی ضمناً ذکر ہوگا، کاشتمال نص النہی عن بیع الابق عن علی العز عن التسلیم بھائی، یاد رکھیے آبق، آبق کہتے ہیں بھاگنے والا، یعنی بھگوڑا غلام، آبق کسے کہتے ہیں، بھگوڑا غلام، بھگوڑے غلام کی بیع سے منع کیا گیا ہے بھائی، حدیث میں بھگوڑے غلام کی بیع سے منع کیا گیا ہے، وجہ تو حدیث میں ذکر نہیں لیکن ضمناً ہے، حدیث پر مشتمل ہے، ضمن میں آ گیا. وجہ اس کی یہ کہ جہاں بیع ہوتی ہے بائے اور مشتری پھر دونوں بدلین ایک دوسرے کے سپرد کرتے ہیں، اور یہاں پر جو بیچنے والا ہے وہ دوسرا جب اسے کہے گا بھائی غلام تو میں نے آپ سے خرید لیا، اب لاؤ میرے سپرد کرو وہ غلام، اب یہ اس کے سپرد کرنے پر قادر ہی نہیں کیونکہ غلام تو بھاگا ہوا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہاں نفس اس وصف پر مشتمل ہے صیغے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ضمناً اس نفس کے اندر یہ بات گویا موجود ہے. کاشتمال نفس نہی عن بیع العابق، جیسے کہ بھگوڑے غلام کی بیع سے نہی کی نفس مشتمل ہے، علی العجز عن التسلیم، سپرد کرنے سے عجز پر، کہ یہاں سپرد کرنے سے وہ عاجز ہوگا اس لیے اسے منع کیا گیا ہے، تو یہ علت اس کے اندر موجود ہے. وجعل الفرع نظیرا له، بھائی وہی رکن کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے رکن کی. کیا تعریف تھی بھائی؟ متن کو پھر متن کے ساتھ جوڑیے. قیاس کا رکن وہ وصف ہے جس کو علامت بنایا گیا ہو نص کے حکم پر. وجعل الفرع نظیرا له، اور وہ وصف جو ہے فرع کو نظیر بنا دے. له کس کی؟ وہ ایسا وصف ہو جو فرع کو اصل کی نظیر بنا دے. فی حکمی ہی، اس کے حکم میں. تو یہ جو ہے فی حکمی ہی، یاد رکھیے یہ بھی متن ہے. سبق کی طرف توجہ ہے بھائی. وجعل الفرع نظیرا له، اور وہ وصف جو ہے جس کو علامت بنایا گیا ہے نص کے حکم پر، وہ وصف جعل الفرع نظیرا له، وہ کیا کرے؟ فرع کو اصل کی نظیر بنا دے. فی حکمی ہی، اے فی حکم النص، کس کے اندر؟ نص کے حکم کے اندر فرع کو بھی اصل کی نظیر بنا دے. میں نے بتلایا یہ فی حکمی ہی، یہ بھی متن ہے بھائی، متن. لوجودہی، بوجہ اس معنی کے پائے جانے کے. ہاض امیر کس کو راجے؟ اس معنی کو بھائی جس کے تفصیل بیان ہو رہی ہے. بوجہ اس معنی کے پائے جانے کے، فی ہی ای فی الفرعی، کس کے اندر؟ فرع کے اندر. وجا، دوبارہ متن پہ نظر رکھیے بھائی، سوبل کے پوری تاریخ دیکھیے. قیاس کے رکن بیان ہو رہا ہے، وہ رکن ہو، اور قیاس کا رکن ماں وہ وصف ہے جو علا علمن علا حکم النص، جس کو نص کے حکم پر علامت بنایا گیا ہو. وجعل الفرع نظیرا له، اور وہ وصف جو فرع کو اصل کی نظیر بنا دے. فی حکمی ہی، نص کے حکم میں. لوجودہی فی ہی، بوجہ اپنے پائے جانے کے فرع کے اندر. بوجہ فرع کے اندر اپنے پائے جانے کے، کیونکہ یہ فرع میں پایا جاتا ہے اس لیے یہ فرع کو کیا کر دیتا ہے؟ اصل کی نظیر بنا دیتا ہے حکم کے اندر بھائی. ای وجود ذالک المعنی، متن میں کیا آیا؟ لوجود ہی. شارح کیا بتلا رہے ہیں؟ وجود ذالک المعنی، ہا ضمیر اس معنی کو راجے ہے. متن میں ایسا فی ہی، شارح میں کہہ رہے ہیں فی الفرعی، ہا ضمیر کس کو راجے؟ فرع کو. بوجہ اس معنی کے پائے جانے کے فرع کے اندر، یعنی وہ معنی فرع کو اصل کی نظیر بنا دیتا ہے اس لیے کیونکہ وہ معنی خود کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ فرع کے اندر بھی پایا جا رہا ہے. جو کس کے اندر پایا جا رہا تھا؟ اصل کے اندر، تو اس کو حکم کی علامت بنایا گیا تھا، اور یہی وصف پھر فرع کو کیا کر دیتا ہے؟ اصل کی نظیر بنا دیتا ہے بھائی. تاریخ سمجھ میں آ گئی بھائی رکن کی؟ رکن وہ وصف ہے جس کو اصل میں حکم کی علامت بنایا گیا ہے، اور وہ وصف جو افرا کو اصل کی نظیر بنا دیتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ خود کس کے اندر پایا جاتا ہے، فرا کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس فرا کو اصل کی طرح بنا دیتا ہے۔ وَيُفْهَمُ مِنْ هَا هُنَا، اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ بات مفہوم ہوئی، اَنَّ اَرْكَانَ الْقِيَاسِ اَرْبَعَةٌ، کہ ارکان قیاس چار ہیں۔ قیاس کے ارکان کتنے ہیں؟ چار۔ یہ چار چیزیں ہوں گی تو قیاس ہوگا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی گئی تو قیاس ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ چار کیا ہیں؟ الاصل والفرع والعلۃ والحکم۔ اصل ہے ایک، فرع ہے، علت ہے اور حکم ہے۔ وہ جو اصل کا حکم ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھنا۔ یہ چوتھی چیز جو ہے، حکم سے کون سا حکم مراد ہے؟ جو اصل میں پایا جا رہا ہے، فرع والا حکم نہیں۔ فرع والا حکم تو قیاس کا نتیجہ ہے بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ارکان قیاس کتنی چیزیں ہیں؟ چار، اصل، فرع، علت اور وہ جو اصل کا حکم ہے۔ بھائی ماتن نے تو کہا تھا ورکنہ، مفرد کا لفظ لے کر آئے، اور کس کو قرار دیا؟ ما جعل علما، وہ وصف ہے جس کو علامت بنایا گیا ہے، یعنی وہ علت ہے، یعنی وہ علت ہے۔ تو انہوں نے تو صرف علت ذکر کی، کہتے ہیں وَإِن كَانَ أَصْلُ الرُّكْنِ هُوَ الْعِلَّتُ، اگرچہ اصل رکن وہ علت ہی ہے۔ بھائی یہ علت ہوگی تو ایک چیز اصل بنے گی، دوسری فرع بنے گی اور حکم متعدی ہوگا۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل رکن کیا ہے؟ علت ہی ہے بھائی، اس لیے انہوں نے اصل رکن کو ذکر کیا، ورنہ در حقیقت کتنے ارکان ہیں؟ چار ارکان ہیں قیاس کے۔ بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ قیاس کا رکن کیا بیان ہوا؟ رکنہ ما، رکنہ قیاس کا رکن وہ وصف ہے، وصف ہے بھائی۔ معنی کو اور واضح کرنے کے لیے وصف کی جگہ آپ علت کا لفظ ہی لے آئیں۔ کیا لے آئیں؟ قیاس کا رکن وہ علت ہے جس کو نص کے حکم کی علامت بنایا گیا ہے، اور یہ علت جو ہے یہ فرع کو اصل کی نظیر بنا دیتی ہے، اس لیے کیونکہ یہ خود اس فرع میں پائی جاتی ہے، تو اس لیے فرع کو بھی اصل کی نظیر بنا دیتی ہے۔ اچھا بھائی، سبق کا خلاصہ پھر سن لیجئے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ سبق کے شروع میں سب سے پہلے مصنف نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہوتا تھا احناف پر کہ اے احناف، آپ نے قیاس کی شرائط میں چوتھی شرط یہ ذکر کی کہ تعلیل کی وجہ سے، یعنی قیاس کی وجہ سے اصل کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، اور آپ نے تعلیل کی اور اس تعلیل کی وجہ سے اصل کے حکم میں تبدیلی آ گئی، کہ حدیث میں آیا ہے فی خمس من الابل شات، ان پانچ اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری واجب ہے بطور زکوٰۃ کے، آپ نے اس کی تعلیل کی، علت نکالی اور بتلایا کہ اس سے جو بھیڑ بکری ہے اس کے ذریعے فقیر کی حاجت پوری ہوگی، اس لیے اس کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور جب اس بھیڑ بکری کے ذریعے چونکہ فقیر کی حاجت پوری ہوتی ہے تو ہر وہ چیز دینا جائز ہے جس کے لیے فقیر کی حاجت پوری ہو، اور قیمت بھی اسی طرح ہے، لہذا صرف بھیڑ بکری دینا واجب نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے وہ جو شات کی قید تھی، حدیث میں تو صرف شات کا ذکر تھا کہ وہ دے سکتے ہیں، آپ نے تعلیل کے ذریعے اس قید کو باطل کر دیا۔ تو جواب دیا مصنف نے کہ بھائی یہ ہم نے تعلیل کی وجہ سے اس قید کو باطل نہیں کیا، بلکہ اس قید کو باطل کرنے پر نص نے ہی دلالت کی، اور وہ اس طریقے پر کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سب کے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، تو فقراء کے بھی رزق کا اس میں وعدہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے اس کا رزق، تو اللہ نے ہر ایک کے رزق کا وعدہ فرما لیا۔ اس میں اغنیا بھی آ گئے، اس میں فقراء بھی آ گئے۔ اغنیا کو تو رزق کے لیے اسباب اللہ نے تجارت زراعت وغیرہ نصیب فرما دیے، جبکہ فقراء کے لیے اللہ تعالی نے اغنیا کے مال کے اندر ایک مقررہ حصہ مقرر فرما دیا اپنے لیے، وہ حصہ اللہ نے اولاً اپنے لیے مقرر فرمایا اور پھر حکم دیا کہ میرے ان رزق کے وعدوں کو پورا کرو، یعنی فقراء مساکین کو یہ رزق دے دو، یہ مال دے دو. سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ نے حکم دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین کے ذریعے، تو اللہ نے اپنے لیے حصہ مقرر فرمایا اور پھر اس حصے کے ذریعے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا. یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فقراء کو امیروں نے مال دیا ہے، اللہ نے نہیں دیا، اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو دراصل یہ بظاہر دے تو مالدار رہے ہیں، لیکن در حقیقت دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چنانچہ اسی لیے روایات سے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ جو ہے فقیر کے ہاتھ میں واقع ہونے سے پہلے رحمان کے ہاتھ میں واقع ہوتا ہے. تو اللہ نے ان وعدوں کو، اس مال کے ذریعے ان وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھیڑ اور بکری جو ہے، یہ جو مقررہ مال ہے، یہ تو ان سب وعدوں کو پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتا، کیونکہ اس بھیڑ یا بکری کے ذریعے تو صرف سالن کی ضرورت پوری ہوگی، حالانکہ رزق کے وعدے کے اندر روٹی کا بھی وعدہ ہے، سالن کا بھی وعدہ ہے، لکڑی کا بھی وعدہ ہے، لباس کا بھی وعدہ ہے، ساری ضروریات کے وعدے ہیں. تو لہٰذا جب اس کے ذریعے پورے نہیں ہو سکتے، تو یہ جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان فقراء کو میرے ان وعدوں کو پورا کرو اس مال کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ تو اس مال کے ذریعے میرے وعدوں کو پورا کرو، تو یہ حکم دینا، اس حکم دینے نے، اس حکم نے دلالت کر دی اس بات پر کہ بھیڑ بکری کے بجائے ان کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. اس نے دلالت کر دی اس بھیڑ بکری کو قیمت کے ساتھ بدلنے کے بدلا جا سکتا ہے بھائی. یہاں تک تقریر سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس پر پھر اشکال ذکر ہوا تھا کہ یہ تو آپ اس صورت میں دلالت بناتے اگر فقراء کا رزق صرف اس بھیڑ بکری میں بند ہوتا. ان کے تو رزق کے اور بھی صورتیں اللہ نے بنائی ہیں بھائی، ان کو صدقہ فطر کے ذریعے بھی چیزیں مل جاتی ہیں، ان کو کفارہ یمین کے اندر بھی چیزیں مل جاتی ہیں، ان کو غنیمت کے اندر بھی چیزیں مل جاتی ہیں، ان کو عشر کے ذریعے بھی چیزیں مل جاتی ہیں، تو باقی ضرورتیں ان سے بھی تو پوری ہو سکتی تھیں. لہذا آپ کا اس امر بالانجاز کو دلالت بنانا استبدال پر یہ صحیح نہیں. تو جواب دیا اس کا مصنف نے تفصیلا کہ بھائی اصل فقیر کی جو حاجتیں پوری ہیں ہوں گی وہ زکات کے ذریعے ہی ہوں گی، باقی چیزیں بہت کم ہیں بھائی زکات کے مقابلے میں. زکات دینے والے تو ہر بستی ہر گاؤں میں موجود ہیں، تو ساری ضرورتیں اسی کے ذریعے دراصل پوری ہوں گی، اور جب اسی کے ذریعے پوری ہونی ہے تو پھر صرف بھیڑ بکری سے تو سالن کی ضرورت پوری ہوگی، باقی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. لہٰذا جب یہ حکم اللہ نے دے دیا ان وعدوں کو پورا کرو، یہ مال فقراء کو دو، تو اس میں گویا اس میں اجازت آ گئی کہ اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی باقی ضرورتوں کو بھی پورا کر لیں بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس کے بعد قیاس کے رکن کی تعریف کی، یعنی قیاس کا رکن کیا چیز ہے، وہ علت ہے تو بتلایا علت ایک وصف ہوتا ہے، تو بتلایا رکن قیاس کا وہ وصف ہے جو نص کے حکم پر علامت ہوا کرتا ہے اس حال میں کہ نص اس وصف پر مشتمل ہوتی ہے، نص کے اندر ہی وہ ذکر ہوتا ہے، کبھی صراحتن کبھی ضمنن. اور یہ جو علت ہوتی ہے یہ اس فرع کو اصل کی نظیر بنا دیتی ہے اس نص کے حکم کے اندر، بوجہ خود اس فرع کے اندر پائے جانے کے، کیونکہ یہ علت کس میں موجود ہوتی ہے؟ فرع میں. تو مثلا بھائی شراب ہے، شراب کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، اور علت اس کی کیا ہے؟ نشہ ہے. تو یہ جو نشے کی علت ہے شراب کے اندر، یہ نشہ یہ علامت ہے اس کے حرام ہونے کی. یہ حکم کیا ہے؟ حرام ہونا. تو یہ حرام ہونے کی علامت ہے بھائی، اس کو اس نشے کو اس حکم یعنی حرام ہونے پر علامت بنایا گیا ہے بھائی. علامت کے لیے جیسے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح اس نشے کے ذریعے بھی کس کا پتہ چل رہا ہے؟ اس کی حرمت کا پتہ چل رہا ہے، یہ اس پر علامت ہے بھائی اس حکم پر. اور یہ نس کے نس اس حال میں کہ نس اس وصف پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے اندر کبھی صیغے کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے یہ وصف، اور کبھی بغیر صیغے کے ضمناً وصف اس کے اندر ہوتا ہے. اور یہ وصف جو ہے یہ فرع کو اصل کی نظیر بنا دیتا ہے. جیسے یہی وصف ہمیں نشے کا بھنگ کے اندر ملا تو اس پر بھی ہم نے کیا حکم لگا دیا؟ حرام ہونے کا. تو دیکھو اس علت نے، اس وصف نے یعنی نشاور ہونے نے، اس نے فرا کو کس کے مثل بنا دیا؟ اصل یعنی شراب کے مثل بنا دیا. کس چیز کے اندر؟ حرام ہونے کے اندر. کہ وہ حکم اب اس پر بھی آ گیا. یہ حرام ہونے کا حکم بھنگ پر کیوں لگایا گیا؟ نشاور ہونے کی وجہ سے. تو دیکھو یہ نشاور ہونا یہ اس علت نے اس بھنگ یعنی فرا کو بھی اصل یعنی شراب کی نظیر بنا دیا، کیونکہ یہ اس فرا کے اندر پائی جا رہی ہے. تو یہ ہاں یہ ساری تعریف تھی اس رکن کی. کیا تعریف ہوئی رکن کی؟ کہ رکن وہ وصف ہوتا ہے یعنی وہ علت ہوتی ہے جس کو نس کے حکم پر علامت بنایا گیا ہوتا ہے، نس اس پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ علت فرع کو اصل کی نظیر بنا دیتی ہے اس اصل کے حکم کے اندر. اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ علت اس فرع کے اندر پائی جاتی ہے. یہ ساری کیا کی؟ رکن کی تعریف کی بھائی، تعریف کی. تو لہذا اس علت کو رکن بھی کہا اور علامت بھی کہا. رکن علامت کیوں کہا یہ تو میں نے بیان کر دیا، کیونکہ یہ علامت ہے. جیسے علامت کے لیے چیز کا پتہ چلتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، تو یہ جو شرعی علتیں ہیں یہ بھی پہچان کرواتی ہیں شرعی احکام کی بھائی. سمجھ میں؟ اصل میں تو حکم دینے والے چیز اس واجب کرنے والے وہ اللہ تعالی ہیں. یہاں پر جیسے حرام کرنے والے اللہ تعالی ہیں، لیکن پہچان ہمیں کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ اس علت کے ذریعے. تو اس لیے اس کو علامت کہتے ہیں. اور اس کو رکن بھی کہا ماتن نے بھائی، رکن قیاس قرار دیا. رکن اس لیے کہ رکن وہ چیز ہے جس پر کسی چیز کا دار و مدار ہو. رکن ہے تو وہ چیز ہے، رکن نہیں تو وہ چیز بھی نہیں. تو جیسے نماز کے ارکان میں نے ذکر کیا، رکوع ہے، سجدہ ہے، قرات ہے، قیام ہے، جو فرائض ہے، یہ نماز کے ارکان ہے. رکن ہے تو چیز ہے، رکن نہیں تو چیز بھی نہیں. یہ ارکان صلات ہیں تو نماز ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس کو رکن بھی کہا، کیونکہ اس پر قیاس کا دار و مدار ہے. یہ ہوگی علت تو پھر ایک اصل بنے گی، دوسری فرع بنے گی، اور پھر حکم متعدی ہوگا فرع کی طرف. تو قیاس کا دار و مدار ہی اس پر ہے، اس لیے اس کو رکن کہا. پھر بیچ میں درمیان میں یہ بھی ذکر کیا کہ یہ حکم ایک حکم ہے اصل کے اندر، ایک حکم ہے فرع کے اندر. فرع کے اندر جو حکم ہے اس کی نسبت تو علت کی طرف کی جائے گی بل اتفاق. کس کی طرف؟ اگر کوئی پوچھے بھنگ حرام کیوں، آپ فوراً کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ نشہ آور ہے بھائی. وہ کیا ہے؟ وہ تو فرا کے اندر تو حکم کی نسبت علت ہی کی طرف کی جاتی ہے. وجہ اس کی یہ کہ فرا کے اندر نس ہی نہیں ہے، جبکہ اصل کے اندر تو نس بھی ہے اور اصل کے اندر تو وہ علت بھی ہے. تو اب اصل میں حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ کہا جائے شراب حرام ہے تو کیا کہیں گے؟ نس کی وجہ سے حرام ہے یا کہیں گے نشے کی وجہ سے حرام ہے؟ کس کی طرف نسبت کریں گے؟ تو بتلایا کہ اس میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ نص کی طرف نسبت کریں گے، جب کہا جائے شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے تو کیا کہیں گے؟ نص کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو نص میں آیا ہے اس کے حرام ہونے کا ذکر. جو نص قوی ہے اور وہ جو علت ہے وہ قیاس کے لیے نکالی وہ ضعیف ہے، تو قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف کی طرف نسبت کرنے کی ضرورت نہیں. جبکہ دوسرا گروہ فقہا کا اور جمہور اصولیین کا، وہ کہتے ہیں کہ اصل کے اندر بھی حکم کی نسبت علت کی طرف کی جائے گی. شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ نشاور. وجہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اصل کے اندر علت مؤثر نہیں، حکم کی نسبت علت کی طرف نہیں، جب اصل کے اندر علت مؤثر نہیں تو پھر فرع میں وہ کیسے اپنا اثر دکھائے گی. تو لہذا ضروری ہوا کہ اصل کے اندر بھی حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ علت کی طرف کی جائے، جیسے کہ فرع کے اندر حکم کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد شارح نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اس پوری بحث سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ارکان قیاس جو ہیں وہ چار ہیں، اصل، فرع، علت اور حکم. حکم سے کون سا حکم مراد میں نے بتلایا؟ اصل کا حکم، فرع کا حکم نہیں، کیونکہ فرع کا حکم تو قیاس کا نتیجہ ہے. تو لہذا قیاس کے ارکان چار ہیں، اصل، فرع، علت اور اصل کا حکم. بھائی اصل کا، لیکن مصنف نے رکن جو ہے صرف علت کو کہا. وجہ یہ کہ وہ اصل علت ہے، بھائی وہ اصل رکن ہے، وہ سارا دار و مدار ہی اس پر ہے. علت ہوگی تو ایک اصل بنے گی، پھر ایک دوسری چیز فرع بنے گی، اور پھر وہ اصل والا حکم متعدی ہوگا کس کی طرف؟ فرع کی طرف. تو یہ وہ چونکہ اصل رکن ہے اس لیے اس کو ذکر کیا انہوں نے متن میں. بھائی چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.